نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی جو شخص میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آتا ہے اور میری زیارت کرتا ہے یعنی میری زیارت کی نیت سے آتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج کرنے کے بعد میری زیارت کے لیے آتا ہے تو گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری حیات میں میری زیارت کی اور میری ملاقات کی اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد جو شخص میری قبر پر آئے گا اور مجھ پر سلام پڑھے گا تو میں اس کے سلام کو سنوں گا اور اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا تو زیارت مدینہ منورہ یہ جو حج عمرہ اور زیارت یہ زیارت کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنا ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی یہ جلیل القدر ائمہ ہیں بہت بڑے علماء بہت بڑے فقہا پوری دنیا ان کے علوم کی رہنمائی میں دین پر چلتی ہے یہ چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ جانا یہ مستحب ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ روضہ پاک کی زیارت کرنا مدینہ منورہ جا کر یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے اور اللہ تعالی شانہ کے قرب کو پانے کے جو وسائل ہیں ان وسائل میں سے اہم ترین وسیلہ ہے اس لیے مدینہ منورہ جانے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے مدینہ منورہ بھی دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے مسجد نبوی بھی دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے وہاں نمازیں بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ نیت بھی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی باضابطہ درس نظامی پڑھے ہوئے عالم نہیں تھے مگر کبار اولیاء میں سے تھے آپ حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی حضرت تھانوی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہم اللہ تعالی، یہ سب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور خلفہ میں سے تھے. تو یہ سب اساتین علم اور جبال علم، انہوں نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ بنایا. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے جس نے کسی مدرسے میں پورا نصاب بھی نہیں پڑھا، تو آپ نے ان میں کیا دیکھا؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ان سے ان کے علم کی وجہ سے عقیدت ہو گئی، یعنی میں نے ان میں علم دیکھا کہ ان کے پاس تو وہ علم ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے، اس وجہ سے میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ تھانہ بھون گئے، تھانہ بھون گئے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. جب یہ بیعت ہو کر کے واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور تھانہ بھون کے ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے آئے. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ علم کیا چیز ہے، وہ تو مجھے تھانہ بھون جا کر معلوم ہوا. تھانہ بھون نہیں گیا تھا، وہاں تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ علم کیا ہے. علم تو ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں جب میں نے سنی تو پتا چلا. تو اللہ تعالی شانہ بعض لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی حضرات میں سے تھے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو درس نظامی پڑھا ہوا نہ ہو اور اسے کسی بزرگ کی طرف سے اجازت ہے تو وہ اسی مقام پر فائز ہوگا جس مقام پر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فائز تھے. نہ، ایسا نہیں ہے. یہ تو بہت ہی گنے چنے افراد ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی شانہ خاص علوم نصیب فرماتے ہیں، اور اس کی گواہی کون دیتے ہیں؟ عوام نہیں، اس کی گواہی اس زمانے کے بڑے بڑے علماء دیتے ہیں کہ ان کے پاس وہ علم ہے اور ان کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک ہماری بھی نہیں پہنچتی. بڑے بڑے علماء گواہی دیتے ہیں، جیسے حضرت نانوتوی نے گواہی دی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گواہی دی ان کے بارے میں. ورنہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کسی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، دین میں جو مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو اسے علم وہبی نصیب ہوگا ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے. یہ نظریہ غلط ہے، یہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یہ تو درس نظامی تو پڑھنا ہی پڑتا ہے علم کے لیے، اور درس نظامی کے بعد اصل علوم کھلتے ہیں. باقی ہے کہ بعضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرماتے ہیں، جیسے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ہی مقام تھا. تو ان کی موجودگی میں علماء بحث کر رہے تھے کہ مدینہ منورہ جانے والے کو کس چیز کی نیت کرنی چاہیے. تو کچھ کہہ رہے تھے کہ مسجد نبوی کی، مسجد نبوی کی، اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کیوں جا رہا ہوں میں مدینہ منورہ؟ لیکن مسجد نبوی کی زیارت، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد روزے پر بھی چلے گئے، الگ بات، مگر روزے کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، یہ مقصود نہیں ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے. کچھ کہہ رہے تھے کہ نہ، اصل مقصد ہی روزے پاک ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بحث چل رہی تھی علماء کے درمیان. کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ علمی بات ہے اور علماء کا کام ہے کہ دلائل کی روشنی میں اس پر گفتگو کرے، میں تو غیر عالم ہوں. کہا کہ نہیں، پھر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. کہا بہت اچھی بات ہے، جب آپ حضرات اصرار کر رہے ہیں تو میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ تم میں سے بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو اصل بنا کر کے مدینہ منورہ جانا چاہیے، اور بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کو اصل مقصود بنا کر کے مدینہ منورہ جانا چاہیے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مسجد نبوی کو جو فضیلت ملی ہے وہ کس کی وجہ سے، کس کے وجود کی وجہ سے مسجد نبوی کو یہ فضیلت ملی؟ تو سب نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ جو فضیلت والی چیز ہے اس کی زیارت کی تو نیت کی جائے, جن کی برکت سے وہ فضیلت والی بنی ہے اس کی نیت نہ کی جائے. تو سب علماء کا اتفاق ہو گیا کہ بات بالکل صحیح ہے کہ روضہ پاک کی نیت کرنی چاہیے. تو روضہ پاک کی نیت کر کے مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے. اب یہ جو سفر ہے, یہ سفر یہ عشق و محبت والا سفر ہونا چاہیے, ذوق اور شوق والا سفر ہونا چاہیے. دل میں ایک خاص قسم کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اور بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا پاؤں گا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے محبت کے ساتھ سلام پیش کروں گا, اور میری آواز میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور سن کر کے میرے سلام کا جواب دیں گے. کتنی بڑی سعادت ہے یہ. تو ایک شوق ہو, ایک شوق ہو کہ ایسا خوبصورت موقع مجھے نصیب ہو رہا ہے. بلکہ یہیں سے شوق ہونا چاہیے, یہیں سے. اے باد صبا رک رک کے تو جا, روزے کے مکی سے یوں کہنا. یہاں سے اتنا شوق ہونا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں, کب میں وہاں پہنچ جاؤں, کب مدینہ منورہ پہنچ جاؤں, کب میں مسجد نبوی میں داخل ہو جاؤں, کب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے پہنچ جاؤں. ایک تڑپ ہونی چاہیے. اور جو جا نہیں سکتے, وسائل جن کے پاس نہیں ہے, ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ صبا ہوا جو ہے, باد صبا, یہ حجاز میں ایک ہوا چلتی تھی جو بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوبصورت ہوا, اس سے بہت سکون پہنچتا ہے. تو جب اپنے کسی محبوب یا اپنے کسی چاہنے والے کے بارے میں کوئی شعر کہتے ہیں تو باد صبا, یہ صبا کی ہوا کو کہتے ہیں کہ تو میرا یہ پیغام لے کر کے جا میری محبوبہ کے پاس. تو شاعر کہتا ہے کہ اے باد صبا رک رک کے تو جا, روزے کے مکی سے یوں کہنا. کہ اے باد صبا تو اب جا رہی ہے مدینہ منورہ کی طرف, تو ذرا آہستہ آہستہ رک رک کے جانا, اور جب وہاں پہنچ جائیں تو روزے میں جو مکین ہیں, جو صاحب آرام فرما رہے ہیں, ان کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا. اے باد صبا رک رک کے تو جا, روزے کے مکین سے یوں کہنا, میں دل ہی دل میں روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ دل میں رونا آنا چاہیے کہ لوگ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں, مدینہ منورہ جا رہے ہیں, اور میں محروم ہوں, میں کب پہنچوں گا, مجھے کب موقع ملے گا وہاں پہنچنے کا, مجھے کب موقع ملے گا. اور یہ جو مدینہ منورہ کی حاضری, مکہ مکرمہ کی حاضری جن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, تو تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آپ جا نہیں رہے ہیں, آپ کو بلایا جا رہا ہے. کتنے خوش نصیب ہے آپ. اور پھر میرے بھائیو, آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی آپ کی کشتی ہی میں سوار ہوں, ہم سب, ہمیں جب بھی وہاں بلایا جاتا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, تو ہم سوچیں کہ نمازوں کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہے, زکوٰۃ اور روزے کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہے. اور آنکھیں ہماری ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے, کان ہمارے گندی باتوں کو سنتے ہیں, زبان ہماری گندی باتوں کو بولتی ہے, ہمارے معاملات, معاشرت, اخلاق, دین سے ہم کتنے دور ہیں. ہمارے چہروں کے اوپر شرعی داڑیاں نہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں بلایا جا رہا ہے, اللہ اکبر. تو وہاں جو بھی جاتا ہے وہ خود نہیں جاتا, تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں, اٹھائے جاتے ہیں. یہ خود آپ نہیں جا سکتے, خود نہیں جا سکتے. ایک مرتبہ میں حج کو گیا تھا تو وہاں ایک عجیب قصہ سننے کو ملا, ایسے لوگوں سے سننے کو ملا جو اس قافلے میں موجود تھے, کہ جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے جہاں کوچیں رکتی ہیں, رکتی تھیں, اس وقت کیا نظام ہے مجھے معلوم نہیں, رکتی ہیں, وہاں کچھ کاروائی ہوتی ہے اور کچھ خاص قسم کے لوگ جو ہیں وہ زمزم پلاتے ہیں. ایک جگہ رکتی ہے جہاں زمزم پلایا جاتا ہے, تو ایک قسم کی مہمان نوازی ہوتی ہے اور اس وقت وہ کاروائی ہوتی ہے, فارمیلٹیز پوری ہوتی ہے. تو یہ وہاں سے بس میں سے اترتے ہوئے پھسلے اور ان کا پاؤں ٹوٹ گیا, پاؤں ٹوٹ گیا, ان کو وہاں سے ہاسپٹل لے جایا گیا اور پلاسٹر لگا. اب یہ ہاسپٹل میں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مجھے واپس انگلینڈ لے جاؤ, احرام کی حالت میں مجھے واپس انگلینڈ لے جاؤ. تو ساتھیوں نے ان کو سمجھایا کہ مکہ مکرمہ تو بہت قریب آ گیا ہے اور ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ویل چیئر وغیرہ ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں, جب آپ آئے ہی ہیں تو حج کر لیجئے آپ. کہا کہ نہ مجھے واپس لوٹا دو, میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا. تو جب بالکل آخری مرحلے پر بات آئی تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, حج بھی رہنے دو, عمرہ بھی رہنے دو, طواف بھی رہنے دو, یہاں سے بس آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے فاصلے پر ہے, آپ کعبے کو تو دیکھ لیجیے, آپ تو پہلی مرتبہ آئے ہیں. کہنے لگے نا مجھے کعبہ بھی نہیں دیکھنا ہے. اور وہ احرام کی حالت میں واپس لوٹے وہاں سے, اتنی ضد کی وہ جانے کے لیے کسی صورت میں آمادہ نہیں ہوئے. تو تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. تو بہت خوش قسمت ہیں آپ حضرات جو جا رہے ہیں, اور بہت خوش قسمت ہے وہ حضرات جو جا چکے ہیں, اور بہت خوش قسمت ہے وہ حضرات جن کے دلوں میں آج بھی ایک تڑپ ہے, تمنا ہے کہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر میں حج کے لیے جاؤں گا, موقع ملے گا پھر میں عمرے کے لیے جاؤں گا. اللہ اسی محبت حرمین شریفین کے ساتھ زندہ رکھے, اور آداب کے ساتھ قبولیت کے ساتھ بار بار وہاں پہنچائے, اور اللہ تعالی جب ہمارا آخری سانس نکلنے والا ہو اس وقت دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچائے اور وہیں پر ہماری روح نکلے. تیرے فضل ہی سے پہنچا یہ تیرا کرم ہے مولا, کہاں میں کہاں مدینہ, یہ تیرا کرم ہے مولا. تیرے فضل ہی سے پہنچا یہ تیرا کرم ہے مولا, کہاں میں کہاں مدینہ, یہ تیرا کرم ہے مولا. یہیں زندگی گزاروں یہاں موت مجھ کو آئے, یہاں مر کے خاک ہونا یہی اصل میں ہے جینا, یہ تیرا کرم ہے مولا. اللہ ہم سب کو وہاں کی موت نصیب کرے, اللہ ہم سب کو وہاں کی موت نصیب کرے, اللہ ہم سب کو وہاں کی موت نصیب کرے. تو یہ بہت خوش نصیبی ہے, تو بہت ذوق اور شوق کے ساتھ جانا چاہیے, بہت ذوق اور شوق کے ساتھ جانا چاہیے کہ میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے رہ کر کے سلام پیش کروں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور میرے سلام کا جواب دیں گے. کتنا کتنا یہ عظیم الشان, کتنی عظیم الشان سعادت ہے جو مجھے اللہ تعالی شانہ دے رہے ہیں. جب یہ شوق اور ذوق دل میں آپ کو پیدا ہوگا تو پھر آگے والے کام بہت آسان ہو جائیں گے. کیا آگے والے کام؟ پورے سفر میں خوب درود شریف پڑھنا ہے, پورے سفر میں درود شریف خوب پڑھنا ہے, پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا خوب اہتمام کرنا ہے, پورے سفر میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچاتے رہنا ہے, اور پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہے, اس کا تذکرہ کرنا ہے, اس کو سننا ہے. چار کام ہیں. ایک کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پڑھنا ہے. دوسرا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرنا ہے, کچھ پڑھ کر خیرات کر کے. میرے حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ جو جا رہا ہے اسے ایک ہزار مرتبہ سورہ انا آتینا کل کوثر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچا دینا چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کام ہے. ایک ہزار مرتبہ انا آتینا کل کوثر پڑھ کر سنا ثواب اس کا پہنچا دینا چاہیے. درود پاک ہو ایصال ثواب اس میں انا آتینا کل کوثر 1000 مرتبہ. اور تیسری بات سنتوں کی خوب پابندی, جتنی زیادہ سنتیں ہو سکے اس سفر میں, کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام. اور سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگا, اور ہمارے چہرے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر کتنی تکلیف ہوگی, کتنی تکلیف ہوگی, کتنی تکلیف ہوگی. یہ سنت جو ہے یہ چہرے والی, یہ درجے میں واجب ہے. سنت کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, لیکن سنت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کر لیا تو بھی ٹھیک نہ کیا تو بھی ٹھیک, نہیں, یہ درجے میں واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, اور واجب بھی کتنی, ایک مشت رکھنا واجب ہے, ایک مشت یہاں سے ایک فسٹ, اور ایک فسٹ کے بعد پھر آپ کاٹ دو, اس طرف بھی کاٹنی ہو تو ایک فسٹ, تینوں طرف ایک فسٹ رکھنا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ضروری قرار دیا ہے اس کو کاٹ چھانٹ کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایران کے بادشاہ نے دو آدمی بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کی داڑیاں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے اور آپ کی نظر پڑی ان کے چہروں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. تو ہم بھی قبر اطہر کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے چہرے پہ نظر پڑے اور ہماری داڑھی شرعی نہ ہو, اس سے آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے اگر چہرہ پھیر لیا تو, قیامت کے دن اگر چہرہ پھیر لیا تو. اس لیے میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جن کے چہروں پر داڑھیاں بالکل نہیں ہیں وہ بھی, اور جن کے چہروں پر داڑھیاں ہیں مگر شرعی نہیں ہے پوری کاٹ چھانٹ والی ہے, وہ نیت کر لے کہ آج کے بعد ہم داڑھی کو چھوڑ دیں گے جب تک کہ ایک مشت نہ ہو جائے. ایک مشت کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں. ہمارے حنفی فقہا کے یہاں دو رائے ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد بھی بس چھوڑے رکھے, یعنی کاٹ تو سکتے ہیں لیکن چھوڑنا افضل ہے. ایک مشت کے بعد کاٹ سکتے ہیں مگر چھوڑنا افضل ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد کاٹنا افضل ہے. اور محققین اور جمہور جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ کاٹنا افضل ہے. اسی لیے آپ ہمارے اکثر اکابر کو دیکھیں گے کہ ایک مشت کے بعد وہ داڑھی کو کاٹ لیتے ہیں, لیکن دونوں رائے ہیں فقہ احناف کے یہاں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بھائی ارادہ کر لو آپ حضرات, کرو گے بھائی؟ چلو ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کہ کون ارادہ کر رہا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھا, الحمدللہ, رکھ لو داڑھی. حضرت قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری گزرے ہیں ہمارے ہندو پاک کے, وہ یہ فرماتے تھے کہ برکت والے نبی کی برکت والی سنت سے اپنے چہرے کو مزین کر, تیرا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا. اور رہتے ہی ہیں نا یہ لمبی لمبی داڑھیوں والے, انگلینڈ ہی میں تو رہتے ہیں یہ سارے, دیکھو کتنے نظر آ رہے ہیں. ابھی مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے تو وہ یہ کہہ گئے کہ انگلینڈ میں جتنے شرعی داڑھی والے نظر آتے ہیں اتنے ہمارے انڈیا میں بھی نظر نہیں آتے. اور میں نے کچھ پاکستان کے دوستوں سے بھی یہ بات سنی کہ انگلینڈ میں جتنے شرعی داڑھی والے نظر آتے ہیں پاکستان میں بھی نظر نہیں آتے. تو رکھتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہ داڑھیاں رکھتے ہیں, اپنی سرجریوں میں کام کرتے ہیں, ہاسپٹلوں میں کام کرتے ہیں شرعی داڑھیوں کے ساتھ, سرجن ہے شرعی داڑھی کے ساتھ. ہمارے ڈاکٹر گلریز صاحب یہاں رویل انفرمری میں سرجن ہے اور پوری شرعی داڑھی, کوئی نہیں نکالتا ان کو, لوگ بہت محبت کرتے ہیں ان سے, بہت محبوب ہیں پورے اسٹاف کے. محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھے اور وہ مبغوض ہو جائے لوگوں کی نظر میں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ نے سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ دیا تھا، اگر داڑھی سے خوبصورتی میں کمی آتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی نہ رہنے دیتے، بلکہ فرماتے کہ داڑھی نکال دے یا داڑھی کاٹ دے. اس لیے بھائی مشابہت اختیار کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کرو گے بھائی؟ ہاں، ہمت کرو. جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی، جو حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں وہ بھی. تو پورے سفر میں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ درود پاک خوب پڑھنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایصال ثواب کرنا ہے، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ تمام سنتوں پر عمل، اور سنتوں میں فرض واجب سارے، یعنی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو، سننا ہو، سنانا ہو، پڑھنا ہو، اشعار اگر یاد ہیں تو اشعار پڑھیں، اور اس طرح کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ جائے ادب کے ساتھ. مدینہ منورہ پہنچنے کے جب قریب ہو جائے اور جب شہر مدینہ نظر آئے تو اور زیادہ درود شریف کا شوق اور جذبہ ہو، اور آنکھیں جو ہے وہ گنبد خضرا کو تلاش کر رہی ہو، اتنا زیادہ شوق ہونا چاہیے. اور جب مسجد نبوی پر نظر پڑے تو درود شریف کی اور کثرت ہو جائے، اور ذوق اور شوق بڑھ جاوے. اور جب گنبد خضرا پر نظر پڑے تو اور زیادہ درود شریف کی کثرت ہو جائے اور ذوق اور شوق بڑھ جاوے، بہت زیادہ محبت کے ساتھ. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جب حاضری دی مدینہ منورہ کی، تو جب مدینہ منورہ نظر آیا، سفر میں چلتے چلتے مدینہ منورہ نظر آیا، اس زمانے میں یہ بہت ٹول بلڈنگیں وغیرہ نہیں تھی، ابھی تو پتہ بھی ہی نہیں چلتا کہ مدینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ نظر آیا کہ مدینہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو جس جگہ کے اوپر تھے وہیں پر اونٹنی سے نیچے اتر پڑے، اور انہوں نے اسے خلاف ادب سمجھا کہ میں پیدل چل کر جاؤں، اور جوتیاں بھی اتار دی اس ڈر سے کہ کہیں ایسی جگہ پر میں قدم جوتیوں کے ساتھ نہ رکھ دوں جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں. مگر عشق کا ایک بہت اونچا درجہ تھا، اس لیے وہ تو اچھل کر نیچے اتر گئے اور جوتیاں بھی نکال دی. ان کے جو مریدین اور شاگرد تھے وہ بھی نیچے اتر پڑے، اور اتر کر کے انہوں نے بھی جوتیاں نکال دی. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پر یہ غلبہ حال نہیں تھا، ایک دم غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی آدمی بہت ایموشنل ہو جاتا ہے، غلبہ حال نہیں تھا. تو آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا کہ بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تم لوگ اونٹ سے اتر کر جوتیاں نکال کر تم لوگ کہاں جا رہے ہو. یہ بڑے میاں کے اوپر تو ایک خاص حال تاری ہے اس وقت عشق نبوی کا. تو ہوا یہی کہ وہ نوکیلے پتھر جو ہے وہ چھبتے رہے اور دونوں قدم لہو لوہان ہو گئے، مگر اسی حالت میں مدینہ منورہ میں پہنچے. اور وہ جو دوسرے حضرات تھے وہ دو چار قدم چل کر کے پھر اونٹنیوں کے اوپر بیٹھ گئے، اور حضرت یہ اشعار پڑھتے تھے، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھے مدینے کے مور و مار، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینے میں میرا نام شمار. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اگر میں امیدیں لاکھوں ہیں، میری امیدیں تو بہت ہیں، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ ہو سگانے مدینے میں میرا نام شمار. کہ میں تو بہت ادنا شخص ہوں، تواضع اعلیٰ درجے کی تھی، تو کہ بہت امیدیں ہیں مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے کتوں میں میرا بھی نام آ جائے، مدینہ منورہ کے کتوں میں محمد قاسم نانوتوی کا بھی نام آ جائے. میں محدثین مفسرین میں شمار ہو سکوں اس درجے کا آدمی تو نہیں ہوں، مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو جائے. اور پھر آگے شعر پڑھتے ہیں کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اگر میں زندہ رہوں تو میری چاہت یہ ہے کہ تیرے حرم کے کتوں کے ساتھ میں یہاں گھومتا پھرتا رہوں، مجھے کوئی جگہ رہنے کے لیے نہ ملے تو کتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہوں، اور مروں تو کھائیں مجھے مدینے کے مور و مار، اور مروں تو مجھے اسی سرزمین میں دفن کیا جائے اور مدینہ منورہ کے کیڑے مکوڑے میری لاش کو کھائیں، یہ ہے میری تمنا. اللہ تعالیٰ ایسا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت مشہور شعر ہے جو منسوب ہے آپ کی طرف، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کا شعر ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، حور اور قصور، قصور کا معنی محل، بڑے بڑے محل. جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، آ میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا عشق نبوی ہے. وہ صرف زبان سے اشعار کہنے والے یا بولنے والے نہیں تھے، عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، عمل بھی کر کے دکھاتے تھے. ان کی زندگی میں ایک ایک سنت پائی جاتی تھی، ایک ایک سنت پائی جاتی تھی، اللہ اکبر، ایک ایک سنت ان کی زندگی میں تھی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فریڈم کے لیے محنت کی انڈیا میں، تو حکومت کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا گرفتاری کا کہ گرفتار کر لو ان کو، اریسٹ کر لو. تو لوگوں کے مشورے سے چھپ گئے، چھپ گئے اور تین دن کے بعد باہر نکل آئے، وہ ہائیڈنگ پلیس سے باہر نکل آئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، ابھی تو وارنٹ جاری ہے، ہو چکا ہے، ابھی بھی وارنٹ ہے اور آپ کو تو گرفتار کر لیں گے. تو انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر میں سنت کے خلاف کام نہیں کر سکتا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بچنے کے لیے جب غارِ ثور میں چھپے تھے تو تین دن تک چھپے تھے، تو میں اگر پکڑا جاؤں اور جیل میں رکھ دیا وہ الگ، مگر تین دن سے زیادہ نہیں چھپ سکتا. اتنا زیادہ جذبہ عمل کرنے کا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مدینہ منورہ کی جو کھجور ہے، کھجور، اس کھجور کی گٹلی کا صفوف بناتے تھے، پاؤڈر بناتے تھے، اور اس پاؤڈر کو اپنے سرمے میں ڈالتے تھے، اور جب سرما سنت ہے تو سرما ڈالتے تھے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کھجور کی گٹلی کا صفوف بھی اندر جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے مدینہ منورہ سے لا کر کے رومال پیش کیا کہ حضرت مدینہ منورہ سے آپ کے لیے رومال لایا ہوں، تو حضرت نے اسے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کہاں مدینہ منورہ کا بنا ہے، یہ تو میڈ ان چائنا ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہوگا میڈ ان چائنا مگر مدینہ منورہ سے آیا ہے تو میرے محبوب کی شہر کی ہوا تو اس کو لگی ہے، اس ہوا کی وجہ سے میں اس کا احترام کر رہا ہوں. اب یہ واقعات کا تسلسل شروع ہو گیا تو ادھر ہی چلتے جائیں گے. تو میں نے ذرا جھلک آپ کو دکھائی کہ کیسا عشق تھا، کیسی زندگی تھی. اللہ ہمیں بھی یہ عشق نصیب فرمائے. ہاں، ہم بھی اگر اللہ سے دعا کریں گے، بہت زیادہ درود پاک پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بار بار مطالعہ کریں گے، تو ہمارے دلوں میں بھی یہ محبت پیدا ہوگی. تب پہنچ گئے ہم لوگ، پہنچ گئے. اب جو ہے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد غسل کرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے. اور غسل کرنے کے بعد غسل میں یہ بھی احتیاط کیا جائے، جیسے عید کے دن غسل کرتے ہیں، کہ مونچھیں جو ہے وہ بھی تراش کر کے سنت طریقے کے مطابق بنائی جائے، داڑھی شرعی رہنے دی جائے، بغل کے نیچے کے بالوں کو کاٹا جائے، زیر ناف بالوں کو کاٹا جائے، پھر جو ہے سنت والا لباس پہنا جائے، اگر ہو سکے سر پر امامہ بھی باندھو، خوشبو لگاؤ، اور خوشبو وغیرہ سب لگا کر کے تیار ہو کر کے مسجد نبوی کا رخ کرو. اور مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی مدینہ منورہ کا فقیر نظر آئے تو اسے صدقہ دے دو، اسے صدقہ دے دو، خیرات دے دو اسے. اب جیسے وہاں مکہ مکرمہ میں عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر فوراً ہی عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہمت ہو اور کر لے تو بہت اچھا، ذوق شوق، سر پر سے اتارنے کے لیے نہیں کہ میں چلو اب آئے ہیں تو سر پر سے سلام اتر جاوے، نہ، ذوق شوق ہے کہ نہیں میں اول وہلے میں جانا چاہتا ہوں، تو بہت اچھا چلا جائے, کوئی حرج نہیں اور جانا چاہیے, لیکن اس بات کا خیال رہے کہ سلام آپ فوراً پڑھیں یا دو چار گھنٹوں کے بعد پڑھیں یا آدھے دن کے بعد پڑھیں. آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ مسجد نبوی کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, مسجد نبوی کی نماز نہ چھوٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھتا ہے اس طرح کہ بیچ میں کوئی نماز فوت نہیں ہوتی, تو اللہ تعالی شانہ اسے نفاق سے اور عذاب اور جہنم سے براءت نصیب فرماتے ہیں کہ عذاب نہیں دوں گا تجھے, جہنم میں نہیں ڈالوں گا تجھے, اور تو منافق کبھی نہیں بنے گا 40 نمازیں جو لگاتار پڑھتا ہے. تو اگر کسی کو یہ موقع مل جائے کہ اتنے دن تک وہاں رہ سکے تو بہت اچھا, لیکن اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو یہ 40 نمازوں کے لیے حج کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا تعلق حج سے نہیں ہے. عورتوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشا یہی رہی ہے مدینہ منورہ میں بھی کہ وہ گھروں میں نماز پڑھا کریں. ایسی روایات موجود ہیں کہ ان کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اس لیے عورتوں کے بارے میں یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے ہوٹل میں 40 نمازیں مدینہ کی سرزمین پر ادا کر لے گی تو اسے بھی یہی فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی. اور اگر کوئی عورت حارت حیض میں ہے اور اس شرعی مجبوری کی وجہ سے وہ 40 نمازیں نہیں پڑھ سکتی, تو جب تک وہ پاک ہے اس وقت تک نمازیں پڑھیں, اور باقی اوقات میں جب بھی اذان ہو تو وضو کر لے, وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائیں, مصلی پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ذکر کر لے, درود پاک پڑھ لے, انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ فضیلت عطا فرمائیں گے. اب مسجد نبی میں پہنچ گئے, مسجد نبی میں پہنچنے کے بعد یہ دیکھو کہ نماز شروع ہو رہی ہے, اگر نماز شروع ہو رہی ہو تو نماز میں شریک ہو جاؤ, نماز شروع نہیں ہو رہی ہے تو پھر دیکھو کہ مکروہ وقت ہے نہیں, مکروہ وقت نہیں ہے, اگر مکروہ وقت ہے تو نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. تو نماز بھی شروع نہیں ہو رہی ہے, مکروہ وقت بھی نہیں ہے, تو اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو اس جگہ تک پہنچ جاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور ممبر کے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر یعنی جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اگر وہاں پہنچ سکے, رش بہت ہوتا ہے اس لیے اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں ہو سکے گا, اور اس میں دل میں برا خیال بھی ان کے بارے میں نہ لائے وہاں کے لوگوں کے بارے میں, ایسا سمجھے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگ ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں. تو اگر نہ جا سکے تو اگر وہاں تک پہنچ سکے تو بہت اچھا, اور اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے تو جہاں کہیں جگہ مل جائے وہاں سب سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں. 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد 2 رکعت شکر کی ادا کریں, اور 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ شانہ کی حمد و ثنا کرے, درود پاک پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا کرے کہ اللہ ابھی حج کر کے آیا ہوں اسے قبول فرما لے, یا جا رہے ہیں تو اللہ یہاں سے حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں قبول فرما لے, آسان کر دے. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ اب تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں, وہاں کے آداب سے نہ واقف ہوں نہ آشنا ہوں, آپ ہی مجھے سکھائیے, آپ ہی میری رہنمائی کیجئے, اس طرح سلام پڑھوائیے جس سے ان کو خوشی ہو آپ کو بھی خوشی ہو, اور میں بہت گندا ہوں, میں تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہوں, مجھے پاک کر دیجئے تاکہ میں گندگی کی حالت میں وہاں نہ پہنچوں. اس سے فارغ ہونے کے بعد اگر فوراً موقع ہو تو فوراً, اور اگر بعد میں سلام پیش کرنے کے لیے جانا چاہے تو بعد میں اب سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے. عورتوں کے لیے مخصوص اوقات ہوتے ہیں, مرد کسی وقت بھی جا سکیں گے, عورتوں کے لیے مخصوص اوقات ہوتے ہیں, تو عورت جو ہے وہ اپنے مخصوص اوقات میں ان کے لیے جو فکس ٹائمنگز ہے اس میں جائے, اور اگر ایسے وقت پر مسجد میں چلی گئی کہ ابھی ان کے ٹائمنگز نہیں ہے تو پہلے دو رکعت سنت پڑھ، دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لے، دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھ لے، دعا کر لے، اور پھر جب وقت آئے تو اس وقت جا کر کے سلام پڑھنا ہے. مرد حضرات جو ہے وہ آگے سے سلام پیش کر سکیں گے، عورتیں آگے کی طرف نہیں جا سکیں گی. اور عورتوں کے لیے جب دروازہ کھلتا ہے تو بہت شور کرتی ہے، اور دروازہ کھلنے سے پہلے بھی بہت شور کرتی ہیں، پھر دوڑتی بھاگتی ہوئی مسجد نبوی کے آداب کو پامال کرتی ہوئی جاتی ہیں، اور وہاں پر بھی دھکم پیل. تو میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے درخواست کروں گا، ڈائریکٹ جو سن رہے ہیں انہیں ڈائریکٹ، ورنہ پھر آپ حضرات کی وساطت سے، کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. جب دروازہ کھلنے کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں درود ایک جگہ پر کھڑے ہو کر درود پڑھتے رہنا ہے، اور پھر جب دروازہ کھلتا ہے تو جن کو ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، جن کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آہستہ آہستہ چل کر جانا ہے. جگہ دور ملے یا قریب ملے اس کی فکر نہ کرو. مسجد نبوی میں کہیں سے بھی آپ سلام پڑھیں گے، علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پہنچ جائے گا. مسجد نبوی میں کہیں بھی آپ ہیں، جہاں سے سلام پڑھیں گے علماء نے لکھا ہے کہ پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف، دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں، کہ میں نے اگر آپ حضرات کے سامنے کچھ اصول بیان کیے ہوں کہ بھائی دیکھو میری مجلس میں آؤ تو ٹوپی پہن کے آؤ، میری مجلس میں آؤ تو امامہ پہن کے آؤ، میری مجلس میں آؤ تو وضو کر کے آؤ، میری مجلس میں آؤ تو ادب سے بیٹھو، کچھ اصول میں نے بیان کیے ہوں. اب ایک صاحب جو ہیں وہ بالکل آگے آ کر بیٹھ گئے، دوسرے بھی تیسرے بھی بالکل آگے، لیکن سر پہ ٹوپی نہیں ہے، سنت طریقے کا لباس نہیں ہے، بے وضو آ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اور ایک صاحب جو ہیں میں نے جتنی باتیں بتلائی ہیں وہ ساری باتیں کر کے آئے ہیں اور بالکل اخیر میں ہے اور مجھے وہ نظر آ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ کہ میرا دل کس طرف اٹکا رہے گا، یہ آگے جو بیٹھے ہیں ان کی طرف یا جو پیچھے آئے ہیں ان کی طرف؟ بس وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے. اس لیے میری ماؤں اور بہنوں کو گھبرانے کا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں. بس مردوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ دھکا دھکی نہیں. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ پاک پر رش نہیں ہوتا، ایسے وقت میں جاؤ آپ، فوراً نماز کے بعد نہیں جانے کا، نماز کے 20-25-30 منٹ بعد جانے کا، ایک گھنٹہ بعد جانے کا. عصر اور مغرب کے درمیان بہت لمبا وقت ہوتا ہے وہاں، تو عصر کے 1.5 گھنٹے کے بعد جاؤ، صبح کو 10 بجے جاؤ، صبح 9 بجے جاؤ، ایسے وقت میں جاؤ کہ رش کم ہوتا ہے. رات کو جاؤ، رات کو 12 بجے، 12:30 بجے، 1 بجے، اور اگر وہاں آپ پہنچے اور وہاں رش ہے، رش ہے اور پولیس جو ہے وہ سب کو کہہ رہی ہے کہ بس چلو چلو چلو، تو وہاں کسی کے ساتھ کچھ لڑنے جھگڑنے کا نہیں، ادھر ادھر دیکھنے کا نہیں، نیچے دیکھ کر کے چلتے رہنے کا، درود پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے پاس آئے تو بس اتنا کہہ دو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آگے بڑھو السلام علیک یا ابا بکر الصدیق، آگے بڑھو السلام علیک یا عمر بن الخطاب، اور آگے چلے جاؤ. اس سے ان کی روحیں اتنی خوش ہوتی ہیں کہ بس پوچھو ہی مت، بجائے اس کے کہ آپ وہاں رک گئے، اب وہ پولیس کہہ رہا ہے کہ ہٹو اور آپ کہتے ہیں نہیں ہٹوں گا اور لڑتے جھگڑتے ہیں، اس سے ان کو بہت تکلیف ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. اب جو ہے جا رہے ہیں آپ، عورتیں جہاں کہیں جگہ ان کو مل جائے وہیں سے یہ کام کرے گی، مرد حضرات جو ہیں قبلے کی طرف بالکل چلتے رہیں گے، اور قبلے کی طرف بالکل پہنچنے کے بعد لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف لوگ جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ روضہ اسی کی طرف ہے، تو آپ بھی لوگوں کے پیچھے چلتے رہیں، خوب استغفار بھی کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ گناہوں کو مٹا دیجئے، پاک کر دیجئے، گناہوں کو مٹا دیجئے، پاک کر دیجئے، درود شریف بھی خوب ہو. اور ایسا چلتے 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 جب آپ روزے کے قریب آئیں گے تو جب رش ہوتا ہے تو ایک فلو جو ہے آپ کی بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہوتا ہے، اور دوسرا فلو رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہوتا ہے، بیچ میں جو ہے بیریئر ہوتا ہے، بیچ میں پارٹیشن جیسا ہوتا ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ میں جو لوگ چلتے ہیں وہ بہت تیزی سے چلاتے ہیں، اور رائٹ ہینڈ سائڈ والوں کو ذرا سلولی کھڑا رہنے کا موقع بھی دیتے ہیں، بہت زیادہ رش نہ ہو تو. آپ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ والے حصے میں آ جائیں، اور نیچے دیکھ کر کے ادھر ادھر ہمیں کچھ نہیں دیکھنا ہے، فوٹوگرافی وغیرہ ہر چیز سے بچنا ہے. اور پھر جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو وہاں تین جو ہے وائر میش انکلوزرز ہیں، تین جالیاں ہیں، تین سیٹ ہیں. تو تین سیٹ میں سے جو درمیان والی جالی ہے، اور اب تو انہوں نے وہاں لکھ بھی دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ وہاں اب لکھ دیا ہے جالی کے اوپر لکھا ہوا. ابھی میں رمضان میں گیا تھا تو تھا وہاں لکھا ہوا ہے، لیکن ایگزیکٹلی سامنے ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. تو جب آپ کو ایسا لگے کہ میں سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، تو اس وقت جو ہے آپ اپنے ذہن میں یہ تصور لائیں کہ اس وقت میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بالکل کھڑا ہوں. اور یہ شمائل ترمذی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایسی کتابوں میں سے ان صفحات کی فوٹو کاپی کر کے لے جائیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نقشہ کھینچا گیا ہے، آپ کی زلفوں کا نقشہ، آپ کی دھڑی کا نقشہ. تو روزے پاک پر یہ پڑھنے کے لیے، سلام پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے اس کو ذرا اچھی طرح سے پڑھ لیں، اور یہ تصور کریں کہ میں اس وقت سب سے افضل انسان کے سامنے کھڑا ہوں، سب سے افضل انسان کے سامنے، سب سے افضل انسان کے سامنے میں کھڑا ہوں. اور وہ اس وقت میری طرف متوجہ ہیں، وہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، میری باتوں کو سن کر کے مجھے جواب دے رہے ہیں. اور یہ ایسی جگہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن سے لگی ہوئی ہے، بدن سے نہیں، وہ مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن سے لگی ہوئی ہے، وہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اگر وہ مٹی عرش سے زیادہ افضل ہے، تو وہ کفن کتنا افضل ہوگا جو بدن سے لگا ہے. اور اگر کفن کی یہ حیثیت ہے، تو اس جسم مبارک کی کیا حیثیت ہوگی؟ خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز، خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز، جس سے متصل ہوتا ہے شاہ والا کا کفن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ مٹی عرش اعظم سے بھی زیادہ. میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں، اب وہاں آدمی ادھر ادھر دیکھیں، اور وہاں ایک دوسرے کو اشارہ کریں، اور وہاں ویڈیو فلمنگ وغیرہ چلے، تو سب سے دنیا میں اس سے بڑھ کر ادب کی کوئی جگہ نہیں ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر ادب کی کوئی جگہ نہیں. اللہ کے سامنے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو الگ ہے، وہ تو حکم الحاکمین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ادب کی جگہ نہیں ہے. تو کھڑے رہیں اور آنکھیں بند کر لیں، گردن جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھا کھڑا رہے، ہاتھوں کو باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سائڈ کے اوپر ہاتھ رہے، ادب سے کھڑا رہے، اور جس طرح کے وہاں تک آواز پہنچ جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ پہلے سلام کریں، السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرے پہنچ کر، جیسے ہم بھی کسی کا السلام علیکم ورا، تو السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہو گیا. اب ترتیب دیکھیں، سلام ہو گیا، سلام کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ درود و سلام پڑھنا ہے. اب چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے دوسرا کوئی درود شریف پڑھے، جو بھی درود شریف پڑھنا چاہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر کتابیں لے کر کے لوگ کھڑے رہتے ہیں، اور پیرٹ فیشن پوپٹ کی طرح بس رٹتے رہتے ہیں، دھیان بھی نہیں رہتا. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہاں کھڑے رہ کر کے 70 times بس ایسا کوئی درود پڑھ لے جو اسے یاد ہو، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بس پڑھتا رہے 70 times الصلاۃ والسلام. جو علماء ہیں عربی جانتے ہیں، وہ دوسری چیزیں پڑھ سکتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں وہ علماء جن کو عربی معلوم ہے، لیکن جن کو عربی معلوم نہیں ہے، وہ پہلے کہے السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور جن کو کچھ اردو سے مناسبت ہے، تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ بھی کہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ بھی کہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین بھی کہیں، اس سے کہ یہ چیزیں تو سب کو یاد ہیں، تو پڑھتا رہے. تو پہلے سلام کرنا ہے، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہے. اس سے فارغ ہونے کے بعد، جب اس سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے آپ ان لوگوں کا سلام پہنچائے جنہوں نے آپ کو سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سلام ہو میری ماں کی طرف سے، میرے والد کی طرف سے، میری بیوی کی طرف سے، میرے فلاں کی طرف سے، میرے فلاں کی طرف سے، میرے فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے. جتنے نام یاد آتے چلے جائیں، وہاں آپ کھڑے ہیں، موقع بھی ہے، لیکن نام یاد نہ آئیں، یا نام ختم ہو جانے کے بعد کچھ نام کے بعد ذہن میں نہ آئے کہ کن کن نے کہا، یا یہ کہ وہ لوگ آپ کو پش کر رہے ہیں کہ چلو ہٹو، تو پھر اس وقت کیا کریں؟ اس وقت پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگوں نے مجھے آپ پر سلام بھیجنے کے لیے کہا ہے، ان سب کی طرف سے سلام. اور پھر ایسا رش ہی رش رہے، کبھی ہوتا ہے ایسا کہ موقع ملتا ہی نہیں، تو ایسے موقع پر کیا کہیں کہ مسجد نبوی میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت پھر سب کے نام لے کر کے وہاں سے سلام پہنچا دیجیے. آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ میری طرف سے بھی آپ حضرات سلام پہنچائیں. ایک مرتبہ تو انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے، مگر جتنی مرتبہ بھی ہو سکے آپ میری طرف سے سلام پہنچائیں. میری والدہ حیات ہیں، ان کی طرف سے بھی سلام پہنچائیں، میرے گھر والوں کی طرف سے بھی سلام پہنچائیں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں کی طرف سے، میرے رشتہ داروں کی طرف سے، ہماری اکیڈمی کے سارے اساتذہ، طلبہ، میرے سب متعلقین کی طرف سے سلام پہنچائیں. اور سلام پہنچانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور ان سب نے بھی درخواست کی ہے کہ قیامت کے دن آپ ہم سب کی طرف سے سفارش کیجیے. دیکھو کتابوں کے اندر کچھ طریقہ مختلف ہوگا، میں اس وقت کے رش اور حالات اور وغیرہ سب کچھ کو دیکھ کر ایک آسان طریقہ بتلا رہا ہوں. تو سب سے پہلے کیا کہیں؟ سلام، السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، جتنی مرتبہ محبت کی صدا آپ کہہ سکیں. اس کے بعد دوسروں کے سلام پہنچاؤ. دوسروں کے سلام پہنچانے کے بعد پھر یہ کہو کہ انہوں نے بھی کہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں ہماری طرف سے قیامت کے دن سفارش فرمائیں. اور اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد آپ کلمہ طیبہ بھی پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ایمان پر گواہ بنا دیں. کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. بس یہ ہو گیا. اس کے بعد ذرا دائیں طرف ہٹیں، اور دائیں طرف ہٹ کر کے السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، یہ آپ کا لقب ہے خلیفۃ المسلمین، نام لینے کی بجائے السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین. پھر ذرا سائڈ پر ہٹیں، یہاں بھی شارٹ میں اتنا کہہ دے کہ میری طرف سے بھی آپ پر سلام ہو، اور جن جن لوگوں نے مجھے کہا ان سب کی طرف سے آپ پر سلام ہو. پھر ذرا ہٹیں، السلام علیک یا امیر المؤمنین، میری طرف سے بھی آپ پر سلام ہو، اور جتنے لوگوں نے کہا سب کی طرف سے سلام ہو. تو میری طرف سے بھی آپ سلام پہنچا دیجئے، اور جتنے لوگوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کی طرف سے بھی. اور یہ بھی کہہ دوں کہ اس وقت جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہاں اہتمام سے آتے ہیں مگر آج نہیں آ سکے ہیں، اور جو دور دور تک ابھی سن رہے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، ان سب کی طرف سے بھی میں وکیل بن کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کا بھی سلام پہنچا دیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ان کے دل کی دھڑکن ہے. ان کا دل یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری طرف سے بھی کہہ دو، تو سب کی طرف سے سلام پہنچائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے، قبولیت کے ساتھ آپ کو وہاں لے جائے، اور آپ کے سلام، آپ کا سلام وہاں بہت مقبول ہو، اور اس مقبول سلام میں ہم لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ شرکت پیدا فرما دے. اب جو ہے ذرا آگے بڑھیں، اور اگر وہاں بہت رش ہے تو مسجد سے باہر چاہے نکل جاویں، اور قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی دنیاوی اخروی ساری حاجتوں کے لیے دعا مانگے. بس یہ سلام ہو گیا. یہی ہے سلام کا طریقہ. اب جب تک آپ وہاں ٹھہریں، تو پانچ وقت کی نمازوں کا بہت اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، موبائل اور لوگوں سے ملنے جلنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور درود شریف خوب پڑھیں، گناہوں سے بچے، لایانی سے بچے، تلاوت میں مشغول رہیں، اور جب جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنے آپ کو آگے پہنچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کریں جب جب بھی آپ کو موقع مل جائے. اس کے علاوہ یہ جو جنت کی کیاری ہے اس میں بھی جا کر کے جب بھی موقع ملے دو رکعت نماز پڑھ لیں. مختلف ستون ہیں، اگر وہاں بھی موقع مل جائے تو نماز پڑھ لیں. جنت کی کیاری میں جا کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، ایک قول یہ ہے کہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ جنت سے آیا ہوا ہے اور قیامت قائم ہوگی تو یہ ٹکڑا پھر جنت میں چلا جائے گا، تو گویا جنت کے ٹکڑے میں جو جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ کہیے کہ اے اللہ، آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کو جنت سے نکالا نہیں جاتا، تو اے اللہ اب تو آپ نے مجھے داخل کر دیا ہے، اب مجھے نکالنا مت، اور اب ایسے کام کرواؤ کہ میں کبھی بھی جنت سے محروم نہ رہوں. اور اگر ہجوم کی وجہ سے ان ساری جگہوں کے اوپر عبادت وغیرہ نہ ہو سکے تو دھکا دھکی نہیں، ایسے وقت پر جاؤ کہ رش نہ ہو، یا پھر اسے عمرے کے لیے پھر رہنے دو، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے علاوہ باقی جو زیارت کی جگہ ہیں تو وہاں بھی جانا چاہیے، لیکن مسجد نبوی کی نماز نہ چھوٹے، جنت البقیع میں جانا چاہیے، وہاں بڑے بڑے صحابہ مدفون ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں. اسی طرح جبل احد کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہاں یہ ہمارا عاشق بھی ہے اور ہمارا معشوق بھی ہے. اور وہاں جبل احد کے دامن میں 70 احد میں شہید ہونے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین مدفون ہیں، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. پھر جو ہے یہ قوبہ جانا چاہیے، قوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو شخص اپنے گھر میں یعنی مدینہ منورہ میں وضو کرتا ہے اور وضو کر کے پھر قوبہ جاتا ہے اور قوبہ جا کر قوبہ کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سنیچر کے دن فجر کی نماز پڑھ کر پیدل تشریف لے جاتے تھے قوبہ، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھتے تھے. تو آپ قوبہ چاہے ایک مرتبہ جائیں، دو مرتبہ چاہیں جائیں، مگر سنیچر کو ضرور جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر قوبہ اٹھا کر کے کوئی یمن میں لے جائے، قوبہ یہاں سے اٹھا کر یمن میں لے جائے، تو میں سنیچر کو یمن تک چل کر جاؤں گا، مگر وہاں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. اب مدینہ منورہ کا قیام جو ہے ختم ہونے کو آ رہا ہے، اب آخری سلام، تو الوداعی سلام جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے یہ سلام کرتے ہیں، مگر الوداعی سلام میں دل میں درد ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے، حزن ہونا چاہیے، اور اگر رونا آئے تو آنکھوں سے آنسو چھلکنے دے، کوئی حرج نہیں، اور وہاں دعا کریں کہ اے اللہ یہ آخری حاضری ہماری نہ ہو، دوبارہ یہاں لے آنا، بار بار یہاں لے آنا، اور موت بھی یہیں کی دینا. بعض مناسک کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اخیری سلام میں یہ کہے کہ الوداع یا رسول اللہ، الوداع یا رسول اللہ، کہ الوداع، ہم ودا کر کے جا رہے ہیں. تو میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو الوداع یا رسول اللہ نہیں کہتا، کہتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ الوصال یا رسول اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ الوداع نہیں، آپ سے ملاقات ہو گئی، اب تو بس جوڑ کے رکھیے قیامت کے دن تک، اب الگ نہیں ہونا ہے آپ سے، جوڑ کے رکھیے، اب ہم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں بس آپ کی محبت ہمارے دل میں رہے، آپ کی یاد ہمارے دل میں رہے. اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یا مکہ مکرمہ سے واپس آنے کے بعد جب بھی واپس گھر کی طرف لوٹیں تو استغفار بھی بہت زیادہ ہو، اور دل میں ایسا سوچیں کہ میں نے بہت کوتاہیاں کی ہیں، جیسا وقت گزارنا چاہیے نہیں گزار سکا، تو استغفار بھی ہو اور ساتھ میں حمد و ثنا بھی ہو، اللہ کا شکر بھی ہو کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی. فرمائی. اللہ تعالی شانہ ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائے. ان مجلسوں میں یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہیں, بے ادبی ہوئی ہیں, اللہ تعالی شانہ انہیں معاف فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ آپ حضرات کو حج مبرور نصیب فرماوے, اللہ تعالی زیارت مقبولہ نصیب فرماوے. ہمارے جیسے لوگ جن کا اس سال حج کا ارادہ بھی نہیں ہے, اللہ تعالی شانہ ارادہ پیدا فرما دے, اور ارادہ پیدا فرمانے کے بعد توفیق دے دے کہ ہم بھی حج کے لیے آ جائیں, اور اس سال نہیں تو آئندہ سال اللہ تعالی بار بار مجھے بھی آپ کو بھی حج اور عمرے کی سعادت سے بہراور فرمائے, اور امت مسلمہ میں سے وہ لوگ جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور ابھی تک انہوں نے ارادے نہیں کیے ہیں, اللہ ان کو توفیق دے, اور وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں مگر بیچارے غریب ہیں, وسائل نہیں ہیں, کچھ رکاوٹیں ہیں, اللہ تعالی شانہ ان کو وسائل عطا فرمائے, رکاوٹیں ختم فرمائے. اللہ تعالی جس طرح ہمیں حج سیکھنے کی توفیق دی, اسی طرح دین کے باقی جتنے احکام ہیں ان سارے احکام کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے رہو, آپ کا جس عالم کے ساتھ بھی آپ کا دل لگے, جس کی مجلس میں آپ کو سکون پہنچے, جہاں آپ کمفرٹیبل ہو وہاں جاؤ, بشرطے کہ ہمارے علماء حقہ میں سے ہو, ان کے پاس جاؤ, جا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ درس سنو, ہفتے میں ایک مرتبہ ان کا بیان سنو, تو علم میں اضافہ ہوگا, علم میں ترقی ہوگی, تو اس سے جو ہے دین اچھا بنے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك, ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم اجعلنا من الذين أحسنوا إذا اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في موت في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل موتنا في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل موتنا في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا أبدا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر عضو روا روا تیری نافرمانی میں مبتلا ہے. اللہ ہم مانگے تو کس کس منہ سے مانگے، ہماری آنکھ تیری نافرمانی میں مبتلا، ہمارے ہاتھ تیری نافرمانی میں مبتلا، ہمارے کان تیری نافرمانی میں مبتلا، ہماری زبانیں تیری نافرمانی میں مبتلا، ہمارے پاؤں تیری نافرمانی میں مبتلا، ہمارا کوئی عضو اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کیا جائے، ہمارا پورا جسم تیری نافرمانی میں مبتلا. اللہ ہمارے آنسو بھی جھوٹے، یہ ہاتھ پھیلانا بھی جھوٹا، یہ معافی مانگنا بھی جھوٹا، لیکن اللہ تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے. یہ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ، گناہوں کو معاف فرما اللہ، گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. جو حج میں جانے والے ہیں، جو بھائیوں ہیں، جو گھر میں سننے والی ماں اور بہنیں ہیں، ان کو حج میں جانے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ان کو تیرے بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے ان کو پاک صاف فرما کر تیری بارگاہ میں بلا. یہ اللہ ان کے حج کو قبول فرما. یہ اللہ یہ حج کا پروگرام ہوا، اس کو بھی قبول فرما، جو کوتاہی رہ گئی اس کو بھی معاف فرما. یہ اللہ جو باتیں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ نے فرمائی، ان سب کو حفظ جان بنانے کی توفیق عطا فرما، جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پروگرام کو قبول فرما، اور یہ جو سلسلہ جاری ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالی صحت دے، اور صحت کے ساتھ اس کو کرنے کی مزید توفیق عطا فرما، اخلاص میں مزید برکت عطا فرما، علوم میں مزید برکت عطا فرما، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی عمر میں مزید برکت عطا فرما، شفا حاصل فرما. یہ اللہ یہ حضرات جو حج کے لیے جا رہے ان کو قبولیت کے ساتھ لے جا، وہاں قبولیت کے ساتھ رکھ، وہاں ایسا کوئی کام ان سے نہ کرا جو تیری مرضی کے خلاف ہو، ان کو وہاں مکہ مکرمہ میں اور حج کے پانچ ایام میں اور مدینہ منورہ میں اس طرح ان کے ایام کو گزارنے کی ان کو توفیق عطا فرما کہ تو ان سے خوش ہو جائے. یا اللہ ان کو قبولیت کے ساتھ واپس لیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.